الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی چار آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. ان خطبات جمعہ میں الحمدللہ پچھلے جمعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کا آغاز کیا گیا ہے. ایک تو حالات کا تقاضا بھی ہے، نمبر دو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہذا ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک قلبی لگاؤ، ایک تعلق قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا اس کا بیان چل رہا ہے. بحمد تعالی پچھلے جمعے ہم نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے وہ مقصد بعثت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیسے حاصل کیا، آپ کا طریقہ کار میتھڈالوجی منہج کیا ہے، آیت نمبر 2 سورہ جمعہ کی یہ بات بیان کر رہی ہے. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ قرآن حکیم کا بڑا خوبصورت جوڑا ہے. سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر، ودین الحق اور حق کا دین یعنی دین اسلام کی تعلیمات دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، تاکہ وہ اسے غالب فرمائیں تمام دین پر یا دین کے تمام گوشوں پر. آگے فرمایا ولو کرہ المشرکون، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. تو الحمدللہ پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دنیا میں ایک عادلانہ نظام یعنی دین اسلام کی تعلیمات کا غلبہ ہے. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ الحمدللہ یہ دین اسلام کا غلبہ اب بہت قریب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جد و جہد کر کے 21 برس کی جد و جہد میں الحمدللہ دین اسلام کو غالب فرمایا. اور اس آیت مبارکہ میں یہ بات کیونکہ واضح ہے کہ یہ دین کا اظہار, دین اسلام کا اظہار اب تمام کے تمام دین پر ہونا ہے. اور اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ منطقی تعلق بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اظہار دین, اور اب یہ اظہار دین جو ہوگا وہ پوری دنیا پر ہوگا, یعنی پوری دنیا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین, دین رحمت یہ غالب ہوگا. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو گفتگو ہے وہ آئندہ جمعوں میں ہم کریں گے کہ یہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے, اور آج کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین رحمت کیسے ہے, اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. بہرحال پچھلے جمعے ہم نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا, اور آج انشاءاللہ اس کا جوڑا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ منہج, وہ طریقہ کار, وہ میتھڈالوجی بیان کی جا رہی ہے. لہذا اس آیت مبارکہ کی اہمیت کو پہلے سمجھ لیجئے. یہ آیت یا اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے 4 مرتبہ بیان فرمائے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 قرآن حکیم میں یہ موضوع 3 مرتبہ آیا, سورہ صف, سورہ توبہ, سورہ فتح. اسی طرح اس مقصد کو حاصل کیسے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ منہج, وہ منہاج, وہ میتھڈالوجی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے بیان فرمائی, اور یہ موضوع قرآن حکیم میں 4 مرتبہ بیان ہوا ہے. دو مرتبہ سورہ بقرہ میں, 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں, اور 4th مرتبہ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے. تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موضوع کو 4 مرتبہ بیان فرمایا. اس آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ سن لیجئے. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام بھی جاری رہے گا کیونکہ اس کا دوسرا رکوع بھی بہت اہم ہے, خاص طور پر خطبات جمعہ کے حوالے سے. جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے, جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے, جمعے کے دن خاص طور پر یہ خطبہ جمعہ یا نماز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بیان کیا, انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. البتہ آج جو ہم نے 4 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اس میں در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار بیان ہو رہا ہے. لہذا ترجمہ تو میں 4 آیتوں کا کروں گا, لیکن جو اصل گفتگو ہے وہ آیت نمبر 2 کے حوالے سے ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح بیان کی اور کرتی رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی, تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی. ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو الملک ہے, بادشاہ حقیقی ہے, القدوس انتہائی پاکیزہ ہستی ہے, العزیز زبردست ہے, الحکیم اور حکمت والی ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عام طور پر آیات قرآنی کے اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی 2 صفات بیان ہوتی ہیں. عام طور پر قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 صفات آتی ہیں, العزیز الحکیم, غفور الرحیم. لیکن یہ مقام آپ خود محسوس کریں گے بڑا یونیک ہے, 4 صفات اللہ سبحانہ وتعالی کی بیان ہو رہی ہیں. الملک القدوس العزیز الحکیم. اب اس کی لاجک بھی ظاہر باتیں ڈھونڈنی پڑے گی. لہذا الحمدللہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اور پھر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحبان, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بزرگوں کو ایک خاص شغف عطا فرمایا تھا قرآن حکیم سے, اور قرآن حکیم کی آیات میں خاص طور پر جو ربط ہے اس کو تلاش کرنے کا خاصا ان حضرات علماء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. لہذا بڑے غور و فکر کے بعد اس حقیقت کو انہوں نے پایا کہ آیت نمبر 1 میں 4 صفات اللہ پاک کی کیوں بیان ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلی آیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بیان ہو رہے ہیں, یعنی وہ کام جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انقلابی جد و جہد کے دوران کیے. لہذا یہ بڑا گہرا تعلق ہے ان کا. آیت نمبر دو میں فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ ہوا بالکل ویسے ہی جیسے سورہ صف میں آیا تھا. سورہ صف میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، ہوا کی ضمیر اللہ کے لیے ہے. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، یہاں پر فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے بھیجا، جس نے مبعوث فرمایا ان امیین میں، ان مکے والوں میں. ام القرا یعنی خانہ کعبہ جو ہے، اس مکے کو ام القرا کہا گیا، لہذا یہاں کے رہنے والوں کو امی کہا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ان امیین میں، جو انہی میں سے ہیں. رسولم منہم انہی میں سے ہیں، مراد یہ ہے کہ قریش قبیلے سے ہیں، بنو ہاشم کے ایک انتہائی مقدس خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو وہ انہی میں سے آئے، انہی کی زبان بولتے ہوئے. کرتے کیا ہیں؟ یہ اصل میں اصل جو موضوع ہے. یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. نمبر دو ویزکیہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. نمبر تین وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں کتاب یعنی شریعت کی تعلیمات سکھاتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ، اور ان شریعت کی تعلیمات کی حکمت بھی بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، حقائق ان کو معلوم نہیں تھے. یہ عرب کا خاص طور پر معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اٹھایا مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو انہی میں سے، جو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب اور اس کی شریعت کی تعلیمات اور اس کی حکمت بتاتے ہیں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام. لہذا پہلی آیت سے اس کا ربط سن لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چار صفات میں پہلی صفت الملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. بادشاہ حقیقی کا پیغام پڑھنے والے پیغامبر وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتی، وہ رب کائنات القدوس ہے، پاکیزہ ترین ہستی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں. ویزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہے، زبردست ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زبردست ہستی کی جو شریعت کی تعلیمات ہیں، وہ جو چاہے احکامات دے ان کی تعلیمات بندوں کو سکھاتے ہیں. اسی طرح فرمایا الحکیم، وہ حکمت والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی تعلیمات کی حکمت لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ ہے اصل میں بڑا گہرا تعلق. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چار صفات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چار کام، اب ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا. کیسے؟ تو اس موضوع کے حوالے سے پہلی آیت مبارکہ نوٹ کیجئے. سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو، دین کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے ایز اے رول ماڈل، ایز اے اسوہ رکھو. لہذا انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے ایک ایسا لائے عمل ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں. لہذا یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک عظیم انقلاب برپا فرمایا. میں عرض یہ کر رہا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب. تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی میتھڈالوجی ہوگی، کوئی منج ہوگا، پہلے کوئی کام کیا پھر کوئی کام کیا. تو اس موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منج کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عادلانہ نظام قائم ہو، یہ ظلم کا نظام ختم ہو، تو ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لینی ہوگی. آج ایک بات بڑی تکلیف دہ ہے، الحمدللہ معاشرے میں اخلاص موجود ہے، دین پر عمل کا جذبہ موجود ہے، جذبات موجود ہیں، لیکن صحیح منہج اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ محنتیں دنیا میں بارآور نہیں ہو پا رہی. میرے الفاظ سنیے گا، یہ محنتیں دنیا میں بارآور نہیں ہو پا رہی، آخرت میں انشاءاللہ العزیز سب کو اجر و ثواب ملے گا جس نے محنت کی، مشقت کی، دین کے لیے وقت لگایا، صلاحیت لگائی. ظاہر بات ہے آخرت میں اجر و ثواب تو انفرادی معاملہ ہے اور نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن دنیا میں تبدیلی آئے گی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اڈاپٹ کر کے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. لہذا اب آئیے ذرا، یہ سلسلہ کلام ہمارا جاری رہے گا ابھی مزید. آج میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منہج کا پہلا حصہ رکھ رہا ہوں. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، اگر آپ کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، 63 برس کل آپ کی عمر ہے، 40 برس نبوت کے اظہار سے پہلے کی زندگی، 13 برس نبوت کے اظہار کے بعد کی زندگی، پہلی وحی نازل ہوئی اور تقریباً 13 برس تک آپ مکے میں رہے، یہ دو یا دوسرا فیز کہہ لیجئے، دوسرا حصہ کہہ لیجئے، پھر نبوت، پھر ہجرت کے بعد یعنی 13 برس قیام کرنے کے بعد اب آپ مدینے تشریف لے گئے، یہ مزید 10 برس تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہے. تو گویا 40 پلس 13 پلس 10، اس طرح سے یہ 63 برس کی عمر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا 40 برس جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں میں گزارے، ان کو اگر تین آیات میں سمجھ لیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی. سورۃ الدحا الحمدللہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا. پسمندہ سورۃ دعا کا ہے لیکن اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں. بہرحال ایک کیفیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کیفیت کا جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اے پیغمبر کیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ اس نے آپ کو پناہ دی؟ ایک آیت میں گویا پورا بچپن بیان کر دیا اللہ کے رسول کا. آپ سب جانتے ہیں کہ پیدائشی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، آپ کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اسی طرح کچھ ہی عرصے بعد آپ کی والدہ بھی چلی گئی دنیا سے. اسی طرح حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے وہ بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے. تو یہ دنیاوی سہارے جو ہوتے ہیں ماں باپ اور دادا وغیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیے الم یجد کا یتیمن فآوا، اس اللہ پاک نے آپ کو یتیم پایا تو اس نے پناہ دی. بہرحال حضرت ابو طالب کے دل و دماغ ذہن میں دل میں ایک مشقت، ایک شفقت کا پہلو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھا. اور بچپن میں آپ کو بہرحال اس کا اظہار ہو چکا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ 13 برس یا 15 برس کی عمر میں کسی سفر میں تھے تو بحیرہ راہب نے پہلے سے دیکھ کر بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا بھتیجا وقت کا پیغمبر ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا اس کی خصوصی حفاظت کرنا. ابو طالب شدید محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خصوصی طور پر توجہ دیا کرتے تھے. وہ بات دوسری کہ ایمان نہیں لائے، اس میں بحث میں نہیں جا سکتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سرپرستی کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی شفقت حاصل ہوئی حضرت ابو طالب سے. بہرحال پھر انہی کے ساتھ مل کر آپ نے تجارت بھی کی، انہی کے ساتھ مل کر انہی کی بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر جوان ہوئے تو انہی کے مال تجارت کو لے کے جاتے تھے. 25 برس کی عمر میں پہلا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرب کی یا مکے کی امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رائے حق میں سرگرداں پایا تو اس رب کائنات نے آپ کو ہدایت دی. اس رب کائنات نے نہ صرف یہ کہ آپ کو ہدایت عطا فرمائی بلکہ رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا. اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے تو ملے گی جناب نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو مفلس پایا، ظاہری بات ہے دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا، لیکن آپ کا جب نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد معاشی اعتبار سے کوئی مسئلہ آپ کا کبھی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ساری کی ساری دولت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دی تھی. بہرحال تین آیات سے مختصرا میں نے آپ کے سامنے وہ 40 برس کا عرصہ رکھنے کی کوشش کی ہے. پیدائش, اسی طرح لڑکپن, پھر جوانی, پھر تجارت, پھر نکاح ہوا. 15 برس کی رفاقت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں ایک اور اہم سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تقریباً 38 برس کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یہ بھرا ہوا گھر چھوڑ کر محبت کرنے والی بیوی, با وفا بچے, کاروبار, دنیاوی اعتبار سے ہر نعمت تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر, لیکن غار حرا جایا کرتے تھے. یہ اہم سوال ہے, غار حرا کیا کرنے جاتے تھے؟ آپ کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے کہ عبادت کا کوئی تصور ہو. اسی طرح ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تو کرنے کیا جاتے تھے؟ تو علماء نے الحمدللہ اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تفکر اور تدبر کرنے جاتے تھے, غور و فکر کرنا, مراقبہ کرنا. اور چند اہم سوالات ہیں جن کے جوابات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں, ظاہری بات ہے ریکوائرمنٹ تھی اس کی. اس کائنات کا رب کون ہے؟ اس دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, دنیا میں انسان انسان پر حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے. غریب, مسکین, محتاج, بیوہ, ان کو ہم کیسے اس ظلم سے نکالیں؟ بہت اہم سوالات ہیں. لہذا اللہ پاک فرماتا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اے پیغمبر, اس رب کائنات نے آپ کو راہ حق میں سرگردہ پایا, آپ حق کی تلاش میں تھے, فہدا, تو اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. بہرحال 40 برس تقریباً عمر مبارک رہی جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پوری تفصیل موجود ہے بخاری میں اور دیگر اس میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا اقرا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا. روایت میں موجود ہے کوئی تختی پہ لکھی ہوئی شے تھی جس کو آپ فرما رہے تھے کہ پڑھو اسے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا, زور سے گلے لگایا حضرت جبرائیل نے, بالآخر آپ کے زبان مبارک پر خود بخود وحی کے الفاظ جاری ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. آپ تشریف لائے اپنے گھر, شدید سردی لگ رہی ہے, گھبراہٹ کی کیفیت ہے. آتے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے سردی لگتی ہے. یہی ادا اللہ پاک کو کتنی پسند آئی. دوسری وحی نازل ہوتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, وہی الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے, اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور آغاز کیجئے اس کام کا. لیکن آغاز ہوگا کہاں سے؟ قم اللیل الا قلیلا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور مضبوط کیجئے. لہذا نماز, تہجد کی نماز خاص طور پر اس کا آغاز ہوا. پھر اگلا مرحلہ یا ایھا المدثر, یہ مزمل اور مدثر یہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شانیں یا 2 الفاظ یا 2 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی, اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, یہ آیات نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے, خبردار کیجئے, اپنے رب کو بڑا کیجئے, اپنے رب کا نظام, اس کی بڑائی کا نظام قائم کیجئے. یہاں سے گویا اب رسالت کا آغاز ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اقرا نبوت کا آغاز, وحی کا آغاز ہو گیا, اور مدثر کھڑے ہو جائیے اور اب انذار کریں, خبردار کریں. رسولوں کا بنیادی کام انذار کرنا, خبردار کرنا. بہرحال یہاں سے آغاز ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا. اب آئیے ذرا چند باتیں عرض کرتا چلوں. انقلابی جد و جہد کے دوران چند بنیادی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی تبدیلی آئے, کیسے آئے؟ تبدیلی برپا کرنے کے لیے سب سے پہلے کوئی نظریہ دینا ہوتا ہے, آئیڈیالوجی, اس کی بنیاد پر تبدیلی ہوتی ہے. ایک نظام چل رہا ہے, ظاہر بات ہے کچھ نظریات ہوتے ہیں, اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس وقت سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں ہے. سیکولرزم کی 3 ٹانگیں کہہ لیجئے, اس کے سب سے مضبوط ترین ٹانگ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. سیکولرزم کا سب سے مضبوط ترین جو اس وقت قلعہ ہے وہ انٹرسٹ بیس اکانومی ہے, جس کی بنیاد پر پوری دنیا کی اکانومی کو انہوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے اور سود پر مبنی ہے. لہذا یہ ظالمانہ نظام ہے. اب سوال یہ ہے کہ ظالمانہ نظام کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا؟ انشاءاللہ کہنے سے ختم ہو جائے گا؟ خواہشات رکھنے سے ختم ہو جائے گا؟ یا جذباتی معاملات کرنے سے ختم ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے بہت مضبوط نظام ہے, بڑا جمع ہوا نظام ہے, اور بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ نظام بنایا گیا. ایسے ہی نہیں بن گیا کہ ان کا نظام پوری دنیا میں غالب ہو گیا. ظاہر بات ہے ان کے باطل نظریات ہی صحیح, لیکن اس کے ماننے والوں نے قربانیاں دی ہیں, تب کہیں جا کر دنیا میں یہ نظام قائم ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے, کیسے؟ سب سے پہلے ایک انقلابی نظریہ دینا ہوگا, اور یہ انقلابی نظریہ دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انقلابی نظریہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے بات کرتے فرماتے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم فلاح پا جاؤ گے. یہ ہے دین اسلام کا انقلابی نظریہ, کہ اس کائنات کا خالق مالک رب کائنات حاکم وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کلمہ توحید صرف زبان سے پڑھنے سے مسلمان ہونا نہیں ہے, کائنات بدل جاتی ہے. اللہ کو اپنا رب مان کر, اللہ کو الہ مان کر انسان جو اتنا بڑا اعلان کر رہا ہوتا ہے. لہذا یہ کلمہ توحید بنیادی طور پر نظریہ انقلاب ہے. جب الہ مان لیا اس کو تو اب حکم کس کا چلے گا؟ جب الہ مان لیا تو محبت اس سے ہوگی, حکم اس کا چلے گا, عبادت اس کی جائے گی. یہ ہے وہ انقلابی نظریہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, اس انقلابی نظریے کے اثرات کہاں کہاں کیسے کیسے پڑ رہے تھے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے یہ مشرکین عرب, مشرکین مکہ. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, نوجوان صحابی ہیں, یہ پہنچ گئے دار الندوہ, سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں سرداران قریش. ان سے جا کر کہتے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا معبود نہیں تم فلا پاؤ گے. ابو جہل اٹھا مارنے کے لیے عمار بن یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ابو سفیان نے روک دیا, ٹھہرو, کیا کہتے ہیں نوجوان؟ پھر وہی جذباتی انداز, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم فلا پاؤ گے. ابو سفیان انتہائی مدبر انسان تھے, آپ کے علم میں ہوگا, بعد میں ایمان بھی لے آیا, لہذا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے ہمارے لیے محترم ہے, لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. لہذا ان کے الفاظ سنیے, انہوں نے کہا, تمہیں معلوم ہے یہ کلمہ, اس کلمے کے پڑھنے کی بنیاد پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں, الہ اللہ کو مان لیں, یہ 360 بت جو ہمارے خانہ کعبہ میں رکھے ہیں اس کی بنیاد پر ہماری مذہبی چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اور ان بتوں کی بنیاد پر جو نذرانے پورے عرب سے ہمیں ملا کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پھر انہی بتوں کی بنیاد پر ہمارے قافلے شام سے لے کر یمن تک سفر کرتے ہیں پورے سال, لی الاف قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف, سردی گرمی میں ہمارے قافلے موو کرتے ہیں, تجارتی قافلے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اب بتاؤ کہ ہم الہ مان لیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ کلمے کا معاملہ تقاضے ان کو معلوم تھے, اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا. ہم عام طور پر کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نگاہ اگر مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہذا کلمہ طیبہ بنیادی طور پر یہ انقلابی نظریہ ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس انقلابی نظریے کو قبول کرنے والے الحمدللہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. معاشرہ انسانوں سے بھرا ہوا ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ اچھے لوگوں کو جمع کیا جائے, منظم کیا جائے, آرگنائز کیا جائے. اور آج پاکستانی معاشرے میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی برے لوگوں کے مقابلے میں. تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں اچھے, بعض ہوتے ہیں برے, بعض درمیانے ہوتے ہیں, نہ اچھے نہ برے. میجورٹی عوام الناس کی وہ ہوتی ہے کہ جو اچھے برے میں کیٹیگری میں نہیں آتی, وہ فالوورز ہوتے ہیں. نیک لوگ نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں منظم, اور برے لوگ برائی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں منظم انداز میں. اگر آپ پاکستانی معاشرے کا جائزہ لیں تو الحمدللہ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ یہاں نیک لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، برائی کی دعوت دینے والے کم ہیں لیکن آرگنائزڈ ہیں، منظم ہیں، مفاد یافتہ ہیں، لہذا وہ کیونکہ آرگنائز ہیں وہ برائی کی دعوت بڑے بہترین انداز میں دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے اور ہے کہ ان نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو منظم کیا جائے۔ لہذا دوسرا کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، نظریہ توحید کی دعوت قرآن کی بنیاد پر۔ یہ قرآن گویا وہ میگنیٹ ہے، اب میگنیٹ کے لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بیان کیا کرتے تھے، ہم نے بھی بچپن میں یہ 9-10 میں یہ پریکٹیکل کیا تھا، دو چیزیں، ایک برادہ ہے اور ایک لوہے کے ذرات ہیں، ان دونوں کو مکس کر دیا گیا اور آپ سے کہا گیا اب ان کو الگ الگ کرو، ظاہر بات ہے الگ الگ کیسے کریں گے، تو میگنیٹ لیا جاتا تھا مقناطیس اور میگنیٹ اس میں ہلایا جاتا تھا جس میں چپکنے کی صلاحیت ہے، لوہے کے ذرات میں وہ میگنیٹ سے چپک جاتے تھے، اور جو برادہ ہے ڈیڈ مٹیریل ہے اس میں چپکنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ الگ ہو جاتا تھا۔ تو بھائیو یہی طریقہ ہے اس معاشرے میں، لوگوں کے دلوں میں خیر موجود ہے، ایمان موجود ہے، جذبات موجود ہیں، ان لوگوں کو آرگنائز کرنا اس وقت کی ضرورت ہے۔ لہذا آرگنائزیشن کا ٹول کیا ہوگا، آلہ کیا ہوگا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ لہذا عرب کی زمین میں جو عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نظم بہت پیاری ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی میگنیٹ کو تھاما جائے، اور جس کے دل میں تھوڑا سا بھی خیر موجود ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل کا جذبہ موجود ہے، قرآن سے جوڑ دیا جائے، یہ ہے پہلا کام۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جماعت بنائی، آرگنائزیشن بنائی، اس میں ایمان اور یقین کیسے پیدا کیا؟ ظاہر بات ہے ایمان اور یقین کے بغیر تو کوئی اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لہذا وہ یقین کا سر چشمہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور رب کائنات کا کلام تھا جو ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ لہذا پہلا کام، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ آج معاشرے میں قرآن حکیم کو جو اہمیت اور حیثیت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق کیا ہے، میں آپ کو علامہ ماہر القادری کے الفاظ سناؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنی زیادہ لا تعلقی کی حد تک بڑھ چکا ہے۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ واقعہ یہ کہ یہ نظم ایسی ہے کہ انسان پڑھ کے کچھ اپنا جائزہ لے کے کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کا میں بات کر رہا ہوں، گاؤں دیہات کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے 20-20 سال لگائے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، MBA، MBBS اور اس کے بعد ڈاکٹری کے بعد FRC اور پتہ نہیں کیا کا پڑھ کر آئے، لیکن قرآن حکیم صحیح طور پر پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن کا متن تک پر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ المیہ ہے ہماری اس قوم کا، بہرحال یہ نمایاں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار لوگ اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے کی اس عظیم ترین جد و جہد میں شامل نہیں ہوں گے، تبدیلی برپا نہیں ہو سکتی۔ انقلابی جد و جہد میں بہت ضروری ہے کہ وہ طبقات آئیں جو دین کو اپنا پیشہ نہ بنائیں. ذرا یہ تکلیف دہ الفاظ ہیں. دین کو پیشہ بنانے کے بعد یہ فرقہ وارانہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. جب دین پیشہ بن گیا تو یہ تو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے. لہذا ہمارے ہاں فرقہ وارانہ مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ابھی جب کچھ دنوں میں آپ دیکھیے گا وہ آئیں گے دن تو آپ دیکھیں کہ مختلف اسکول آف تھاٹ کے علماء یا مختلف اسکول آف تھاٹ کے اسکالر جو ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہوگی اور اکثر و بیشتر اختلافات کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس وجہ سے یہ امت مزید تقسیم سے تقسیم تقسیم سے تقسیم ہو رہی ہے. جڑے گی کیسے؟ جوڑنے والی شے رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو, جڑ جاؤ اس سے, چمٹ جاؤ اس سے تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم عدان, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جب تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, تو اس رب کائنات نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمتی ہی اخوانا, تو تم اس رب کائنات کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, اور تم تو آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. فأنقذکم منہا, اس رب کائنات نے تمہیں اس سے بچایا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو. آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, الحمدللہ محفوظ ہے, لیکن اس قرآن کو ہم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز نہیں بنایا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر عمل کرتے ہوئے یتلو علیہم آیاتہ کا حق ادا کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں دین کی جد و جہد کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام, بنیادی کام, اہم کام, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں, ان آیات سے فکری رہنمائی لی جائے, ذہن اور قلب کو منور کیا جائے, دنیاوی آلائشیں ان کے ذہنوں سے نکالی جائیں, آخرت کی فکر, آخرت کی محبت, اللہ کی راہ میں جان دینے کی محبت پیدا کی جائے. یہ کام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. 13 برس کی جد و جہد مکے میں ایک ہی کام کیا صرف آپ نے. آیات قرآنی پڑھی جا رہی ہیں, ان کے اندر ایمان و یقین پیدا کیا جا رہا ہے, اور اس ایمان و یقین کی وجہ سے وَيُزَكِّيهِمْ, دوسرا کام ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو پاک کرتے ہیں, ان کے دلوں سے دنیاوی محبت نکالتے ہیں اور آخرت کی محبت پیدا کرتے ہیں. یہ ہے تزکیہ, اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو جاری رہے گی. بہرحال آج ہم نے سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ کے حوالے سے, آیت نمبر 2 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا اصل کام آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا, ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں اور مزید تفصیل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. آج یہ موضوع کیوں اس کا انتخاب کیا گیا, وجہ یہ ہے کہ دشمنان دین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دین کی جڑ و بنیاد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہمیں وہاں سے ملا, پوری دین کا پورا کا پورا دین ہمیں وہاں سے ملا. لہذا آپ کے خلاف بہت منظم انداز میں جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے. کبھی آپ کا تمسخر کیا جا رہا ہے, کبھی کارٹون بنائے جا رہے ہیں, کبھی آپ کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ گویا ایک منظم سازش ہے بھائیو. یہ کوئی جیسے ہمارے معاشرے میں چھچورے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حرکتیں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ انتہائی منظم سازش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی ہے. اسی وجہ سے وہاں سے وہ پوپ بھی بولتا ہے کہ آسیہ کو رہا کرو. یہ پوپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ عالمی دباؤ مزید بڑھایا جا رہا ہے اور ہماری حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ C-295 میں ترمیم اور تنسیق کی جائے. بہرحال حکومت کی طرف سے بابا رحمان صاحب کا جو بیان آیا اس کا خیر مقدم کیا جائے اگر وہ صحیح ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی اختیار نہیں, آسیہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے لاء کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن بھائیوں بزرگوں, یہ پوپ زبان کھولتا کیوں ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے تب وہ اپنی زبان کھولتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عالمی پریشر ابھی مزید بڑھے گا. بہرحال مسلمانان پاکستان نے ایک واضح پیغام دیا پچھلے اتوار کو, اور اتحاد کا ایک مظاہرہ کر کے الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی گستاخی ہوگی جو کیا جائے گا مسلمان اتحاد کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموز کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس حوالے سے یہ تحریک ناموز رسالت الحمدللہ منظم ہو رہی ہے، اب مزید اس حوالے سے لائحہ عمل دیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سیریس لیں اور اس کو اسٹڈی کریں، اور جب بھی موقع آئے انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموز کے لیے انشاءاللہ اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم کام میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔